سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے پہلے خبروں کا خلاصہ. ایران اور پوری دنیا میں دوسری شب قدر کے اعمال اور مولا متقیان کے یوم شہادت پر نوح و ماتم و مجالس و عزاداری. ایران اسلامی سیاہ پوش و عزادار. ہندوستان میں کرونا کے طوفان کے دوران آکسیجن اور طبی سہولیات کے فقدان پر دہلی ہائی کورٹ ایک بار پھر مرکزی حکومت پر برہم. ہندوستان میں مزید 3.5 لاکھ نئے معاملات. افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ. 100 سے زائد طالبان ہلاک، متعدد افغان فوجی بھی مارے گئے. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ایران اور عراق سمیت آج دنیا بھر میں یوم شہادت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام منایا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ رات دوسری شب قدر کے اعمال بجائے لائے گئے اور پورے ایران کی فضا دعاؤں اور مناجات کی صداؤں سے گونجتی رہی. ہمارے نمائندوں کے مطابق 21 رمضان کے شب طبی ہدایت کے مطابق سماجی فاصلوں کا خیال رکھتے ہوئے ملک میں شب قدر کے اعمال بجائے لائے گئے اور سحری کے وقت تک ملک کی فضا دعا و مناجات اور مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی یاد میں نوح ماتم سے گونجتی رہی. مشہد مقدس میں بارگاہ حضرت علی ابن مسیح رضا علیہ السلام، قم المقدسہ میں روضہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، تہران میں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی اور شیراز میں حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے روزوں میں کھلے صحنوں میں اعمال شب قدر اور رضاداری کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے. اس موقع پر کورونا پروٹوکول اور سماجی فاصلے کا پورا خیال رکھا گیا اور عبادت گزاروں اور رضاداروں کو تمام تر سہولتیں مہیا کی گئیں. ایران کی وزارت صحت نے اعمال شب قدر اور رضاداری کے انعقاد کے لیے خصوصی پروٹوکول جاری کیا تھا اور کھلے مقامات پر عبادت اور مجالس کی اجازت دی تھی. حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر منگل کو ایران اسلامی سوگوار و عزادار ہے اور ملک بھر کی مسجدوں اور امام بارگاہوں نے سڑکوں کو شاہراہوں پر سیاہ پرچم اور بینر نصب کیے گئے ہیں. نجف اشرف میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ اتھر میں بھی بڑی تعداد میں زائرین اور عزادار جمع ہیں اور آپ کی یاد میں اشک غم بہا رہے ہیں. کربلا مولا اور کاظمین کے مقدس روزوں میں بھی کورونا پروٹوکول کے مطابق مجالس اعضاء منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی زائرین شریک ہیں. پاکستان اور ہندوستان سے بھی شب قدر کے اعمال بجا لانے اور مولا کائنات کے یوم شہادت کے موقع پر مجالس کے انعقاد کی خبریں موصول ہوئی ہیں. بعض شہروں میں سرکاری سطح پر جاری کی جانے والی طبی ہدایات کے مطابق جلوسائے اعضاء بھی برآمد کیے گئے ہیں. واضح رہے کہ 47 ہجری کو 19ویں رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں ایک شقی القلب شخص ابن ملجم نے کائنات کی سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہستی حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر ایسی حالت میں ضرب لگائی جب آپ سجدے میں تھے، اور 21ویں رمضان المبارک کو آپ کی شہادت واقع ہوئی. ایران کے صدر نے کہا کہ عدل و انصاف کا قیام اسلامی جمہوری نظام کا اہم ترین ہدف و مقصد ہے. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کے اسلامی جمہوری نظام کا اہم ترین مقصد و ہدف عدل و انصاف کا قیام ہے، اور سب کو اسلام ہے اور اس مقصد کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے. انہوں نے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ امام عالی مقام کے حقیقی پیروکار بنیں اور ساری کوشش آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور آپ کی بتائی ہوئی راہ کو جاری رکھنے کے لیے ہونی چاہیے. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید راہ حق اور انصاف قرار دیا اور کہا کہ ہم سب کو چاہیے کہ آپ کے ہدف و مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش اور منصوبہ بندی کریں. واضح رہے کہ اقتصادی ہم آہنگی کے اعلی کونسل کا 59واں اجلاس آج منگل کو صدر مملکت کی صدارت اور عدلیہ کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اس کونسل کے دیگر اراکین کی شرکت سے منعقد ہوا، جس میں ایرانی بازار کی صورتحال پر غور کیا گیا اور صورتحال کو بہتر بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. روسی کرونا ویکسین اسپوتنک وی کی پیداوار جلد ہی ایران میں شروع کر دی جائے گی. ایران کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ترجمان ڈاکٹر کیانوش جہانپور نے بتایا کہ اسپوتنک وی بنانے والی روسی کمپنی کے ساتھ اشتراک کے لیے 3 ایرانی کمپنیوں نے اپنی آمادگی کا اعلان کیا اور روسی فریق کو اس سے آگاہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 2 ماہ کے اندر اسپوتنک وی کی پیداوار ایران میں شروع کر دی جائے گی، جو ملک بھر میں دستیاب ہوگی. ایران کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ترجمان نے کہا کہ ہنگامی بنیادوں پر استعمال کی اجازت حامل کورونا ویکسین کی 23 لاکھ ڈوز درامد کی جا چکی ہیں، جن میں سے 15 لاکھ کی ڈوز انجیکٹ کر دی گئی ہیں۔ اسپوتنک وی روس کی بنائی ہوئی دنیا کا پہلی کورونا ویکسین ہے اور دنیا کے تمام اقسام کے خلاف 91% تک مؤثر واقع ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے شدید طوفان کے دوران آکسیجن اور دیگر طبی سہولیات کے فقدان کے معاملے پر دہلی ہائی کورٹ نے ایک بار پھر مرکزی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو ملک میں کورونا کے طوفان کے دوران آکسیجن اور دیگر طبی سہولیات کے فقدان کے پیش نظر مرکزی حکومت کو بری طرح پھٹکارتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگ اندھے ہو سکتے ہیں لیکن عدالت نہیں ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت اس قدر غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ دہلی ہائی کورٹ پچھلے کئی روز سے مسلسل آکسیجن کی قلت پر سماعت کر رہا ہے۔ کورونا کے شدید بحران کی وجہ سے دہلی، یو پی اور ملک کے بہت سے علاقوں میں حالات انتہائی سنگین ہو گئے ہیں اور آکسیجن اور آئی سی یو بیڈ کی کمی، نجی اسپتالوں کی بد انتظامی کی وجہ سے ہزاروں افراد آئے دن سڑکوں اور گھروں پر دم توڑ رہے ہیں۔ اس درمیان گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا کے مزید 3,50,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 2,02,82,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ پچھلے 24 گھنٹے میں 3,400 سے زائد کورونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے۔ ایک دن میں 3,000 سے زائد نئے مریضوں کا اور 150 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 3,377 نئے مریضوں کے اندراج کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد 8,37,523 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 161 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 18,310 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اعداد و شمار سے پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر میں کچھ کمی کی نشاندہی ہوتی ہے، تاہم ماہرین نے خبردار کیا کہ عید کے موقع پر ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں اور اموات میں اضافے کے پیش نظر پابندیوں میں سختی کر دی گئی، جبکہ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران پبلک پارکوں، ریستورانوں اور ہوٹلوں کو بند اور ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج کو تعینات کیا جا چکا ہے۔ افغانستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران افغان فوج کی کاروائیوں میں طالبان گروہ کے کم از کم 106 عناصر ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ صوبہ ہلمند کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران افغان فوج کی کاروائیوں میں طالبان گروہ کے کم از کم 106 عناصر ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے صوبہ بغلان کے صوبائی کونسل کے رکن اسد اللہ شہباز نے منگل کو افق خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے صوبہ بغلان میں ایک فوجی چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 9 فوجی جاں بحق ہو گئے۔ اس حملے میں طالبان 16 فوجیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کل رات سے شروع ہونے والی یہ جھڑپ صبح ختم ہوئی اور اس چوکی پر طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ اسد اللہ شہباز کا کہنا تھا کہ طالبان نے چوکی پر قبضہ کرنے کے بعد فوجی ساز و سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ لے گئے اور فوج کی کئی بختر بند گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پاکستانی دانشوروں اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے غاصب حسین حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کی مذمت اور فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ عالمی یوم القدس کی تیاریوں کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی اور مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں نے شرکت کی اور مسئلہ فلسطین کی تازہ صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر کے فلسطینی کاسٹ سے غداری کرنے والے عرب حکمرانوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بیت المقدس پر صہیونی فوجوں کے حالیہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے تحریک مزاحمت کی حمایت کے لیے مسلمانوں درمیان اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ ہمارے مشترکہ دشمن ایسے کسی بھی متحدہ محاذ کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے شعبہ خارجہ تعلقات کے سربراہ ناصر شیرازی نے اس موقع پر کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی دراصل گریٹر اسرائیل کے قیام کی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی بیدار قومیں، استقامتی تنظیمیں غدار عرب حکمرانوں اور صہیونی حکومت کی سازش کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن گئی ہیں۔ سیمینار کے مقررین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ عالمی یوم القدس کو قومی کیلنڈر میں شامل اور اس دن کو قومی سطح پر منانے کا اعلان کرے۔ فلسطین کے خود مختار انتظامیہ نے ہیگ کی بین الاقوامی عدالت کے اٹارنی جنرل کے نام اپنے ایک مراسلے میں مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جرہ میں فلسطینیوں کے خلاف انجام پانے والے جرائم کی پوری تفصیل کے ساتھ شکایت کی ہے۔ اخبار شرق الاوسط کی رپورٹ کے مطابق فلسطین انتظامیہ کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے منگل کے روز ہیگ کی بین الاقوامی عدالت کی اٹارنی جنرل فاتو بن سودا کے نام اپنے مراسلے میں بیت المقدس کے علاقے شیخ جرہ میں غاصب سین حکومت کے جرائم کے مقابلے میں ہیگ کی بین الاقوامی عدالت کی جانب سے کھلا اور اعلانیہ موقف اختیار کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اپنے مراسلے میں تاکید کی ہے کہ شیخ جرہ کے علاقے کے لوگوں کو جبری نقل مکانی کے خطرے سے بچانے کے لیے فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ اپنی سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ اردن کے بھائیوں کے ساتھ میں مکمل ہم آہنگی بنائے ہوئے ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اس علاقے کے شہریوں کے بارے میں اسرائیل کی عدالت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا اور زور دے کر کہا ہے کہ اس علاقے کے فلسطینیوں سے غاصب سین حکومت کی درخواست بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ واضح ہے کہ غاصب سین حکومت کی عدالت نے شیخ جرہ کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو صہیونیوں کے لیے خالی کر دیں، اس لیے کہ مکانات صہیونیوں کو الاٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ ان شہریوں اور دیگر فلسطینیوں کو مکانات خالی کرنے کے لیے اگست تک کی مہلت دی گئی ہے۔ ایک عرصے تک دہشت گردوں کی حمایت اور شام میں حکومت کی تبدیلی کی کوششوں میں ناکامی کے بعد سعودی عرب نے دمشق کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی کوشش شروع کر دی ہے اور عرب لیگ میں شام کی واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک وفد نے انٹیلیجنس چیف خالد الحمیدان کی قیادت میں دمشق کا دورہ کیا اور صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں شام اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وفد نے شام کی عرب لیگ میں واپسی اور الجزائر میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں اس کی شرکت کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب کا شمار دہشت گرد گروہوں اور شامی حکومت کے مخالفین کے سب سے بڑے حامیوں میں ہوتا ہے اور پچھلے ایک عشرے کے دوران ریاض حکومت نے صدر بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اربوں ڈالر کی رقم خرچ کی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ امریکہ، متحدہ عرب امارات، ترکی اور سعودی حکومت نیز بعض یورپی ممالک بھی شامی حکومت کے خلاف اقدامات اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی نے کرکوک میں ایک چیک پوسٹ پر داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی کے سولہ بریگیڈ کے کمانڈر نبیل البشرا نے کہا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر نے شمالی عراق کے صوبہ کرکوک کے قصبے بشیر میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی کے ایک دستے کو اپنے حملے کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جسے عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی کے جوانوں نے ناکام بنا دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین گرد و پیش کے اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر تبصرہ کرتے ہیں اور بعض سیاسی مسائل کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس حوالے سے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ
جی۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں کہ امریکی صدر نے افغانستان سے امریکی فوج انخلا کے آغاز کے تناظر میں کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے مقابلے کا سلسلہ جاری رکھے گا، تو اس بیان پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس بیان کے زمان و مکان کو دیکھنا پڑے گا
جی،
کہ کن حالات میں یہ بیان جو ہے وہ یا اس موقف کا اظہار جو بائیڈن صاحب نے کیا ہے۔ دیکھیں، اس وقت دو موضوع بڑے اہم ہیں، ایک تو یہ کہ افغانستان میں امریکی فوجی انخلا تقریباً شروع ہو چکا ہے
جی،
اور اس عنوان سے علاقائی اور عالمی سطح پہ بہت زیادہ تبصرے سامنے آ رہے ہیں کہ آیا یہ انخلا ممکن ہے، نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، کوئی نیا ہتھ کنڈا ہے، اور امریکی فورسز کیا آئندہ کا پلان رکھتی ہیں
جی،
کہ وہ اس خطے کو کیا ایسی چھوڑ دیں گی جو اتنے عرصے سے انہوں نے یہاں پہ 20 سال ایک اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، وہ اس کو ایسی چھوڑ کے چلے جائیں گے بغیر نتیجے کے۔ ایک تو اس بیان کا پس منظر یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 مئی کو چونکہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی تھی اور امریکن فورسز کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ آپریشن انجام دیا تھا، تو اس موقع پہ بنیادی طور پہ یہ جو ان کا خطاب تھا وہ اس موقع پہ تھا کہ ہم نے ماضی میں القاعدہ کے جو سرغنے تھے ان کو ہم نے ختم کیا, اور اس طرح ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار کیا. تو ابھی وہ اسی تناظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں دہشت گرد عناصر کو آزاد نہیں چھوڑیں گے. یعنی کہنے کا یہ مقصد ہے ان کا کہ ہم افغانستان سے ہمارا فوجی انخلا تو ہو رہا ہے لیکن ہم ان دہشت گردوں پہ نظر رکھیں گے. اب وہ کیسے نظر رکھیں گے یہ خود ایک سوال ہے.
جی.
لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے چونکہ وہ 2 مئی کے عنوان سے اسامہ بن لادن کی بات کیا تو انہوں نے القاعدہ کو بھی خصوصی طور پہ نشانہ بنایا کہ ہم نے القاعدہ کو ان کے سرغنے کو ہلاک کر دیا, ان کو پوری دنیا میں کمزور کر دیا, اور اب القاعدہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا خطرہ بن سکے عالمی امن کے لیے بقول ان کے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. یعنی القاعدہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے القاعدہ لفظ ختم کر دیا, القاعدہ تنظیم ختم کر دی تو آپ نے گویا اس پوری تنظیم اور اس کی فکر, اس کی سوچ, وہ آئیڈیالوجی کو ختم کر دی.
جی.
یہ ایک آئیڈیالوجی ہے کہ جو کبھی القاعدہ کے نام پہ آ جاتی ہے, کبھی داعش کے نام پہ آ جاتی ہے, کبھی تحریر الشام کے نام پہ ہے, کبھی جبت النصرہ کے نام پہ ہے, کبھی بوکو حرام کے نام پہ ہے, کبھی الشباب کے نام پہ. یہ ایک بنیادی طور پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے کہ جس کے پیچھے ایک تکفیریت ہے. اور یہ بھی دنیا جانتی ہے اور سیاست کی دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی تخلیق میں بھی خود امریکہ کا ہاتھ ہے.
جی.
یعنی القاعدہ کی, القاعدہ کہاں سے سامنے آئی ہے؟ یعنی جب افغانستان میں سوویت یونین نے حملہ کیا ہوا تھا, امریکہ وہاں پہ داخل ہوا اور اس نے سوویت یونین سے وہ ویتنام والا انتقام لینے کے لیے اس نے کیا کیا, عربوں کو آگے کیا, افغانستان کو میدان جنگ بنایا, دنیا بھر کے عربوں کو اکٹھا کیا القاعدہ کے نام پہ, اور اسامہ بن لادن کی جو ہے وہ لیڈرشپ میں یہ سارے کہاں پہ, افغانستان میں اکٹھے ہوئے. افغانستان کے اندر یہ سارا ان کا ملیٹنسی کا جو سارا سلسلہ ہے وہ افغانستان کے وہ زمانہ کے جب القاعدہ یا یہ ملیٹنٹ گروپ سوویت یونین کے خلاف لڑ رہا تھا تو اس کو خود امریکن جہادی کہتے تھے. ایک تو جہادی اسلامی اصطلاح ہے نا, لیکن یہ خود امریکن تھنک ٹینکس کے اندر, امریکن کانگریس کے اندر ان کو جہادی کہا جاتا تھا, اور ان کو ایک ان کی بڑی عزت و تکریم کی جاتی تھی اور ان کا واشنگٹن میں بڑا مقام تھا چونکہ اس وقت وہ ان کے مفاد کے لیے لڑ رہے تھے, چونکہ وہ سوویت یونین کے خلاف روس کے خلاف تھے. لیکن جو ہی سوویت یونین کا خاتمہ یا شیرازہ بکھرتا ہے تو امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے واپس چلتا ہے, واپس جاتے ہی یہ ساری بیماریاں وہاں پہ چھوڑ کے جاتا ہے, یہ ملیٹنسی, یہ انتہا پسندی, یہ تکفیریت, یہ القاعدہ, یہ طالبان, یہ سارے اسی کے بنائے اور چھوڑے ہوئے سارے کام ہیں. لیکن یو ٹرن کہاں پہ آتا ہے کہ جب 11 ستمبر کا واقعہ آتا ہے. 11 ستمبر کے واقعے کے بعد جو ہے وہ بنیادی طور پہ امریکہ القاعدہ کے مقابلے میں آتا ہے, اور القاعدہ کے نام پہ پھر جو ہے وہ کہ 11 ستمبر کا ذمہ دار القاعدہ ہے, پھر وہ افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے, افغانستان کے اندر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ امریکہ نے خود ہی پیدا کی, پھر ان کے خاتمے کے لیے خود ہی میدان عمل میں وارد ہوا, اور اس کے بعد جب دیکھا کہ القاعدہ کسی تک کمزور ہو گیا ہے, القاعدہ کا نام اسامہ بن لادن کو راستے سے ہٹا دیا, تو پھر ایک نیا ایشو داعش کے نام پہ لے کے آئے. اب داعش کے بارے میں تو خود ہیلری کلنٹن اپنی کتاب میں بھی واضح کر چکی ہیں کہ یہ ہمارا یعنی کام تھا, ہم چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ذریعے سے مروایا جائے, کہ اگر وہاں پہ ہم ڈائریکٹ اپنی فورسز جیسے ہم نے افغانستان کے اندر داخل کی تھیں اس سے ہمارے اپنا فوجی نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے, دوسرا نقصان, تو کیوں نہ ہم انہی انتہا پسندوں کو پھر 80-90 ممالک سے انہوں نے اکٹھے کیے لوگ, شام میں جا کے جو ہے انہوں نے بشار اسد کے مقابلے میں کھڑے کر دیے, پھر وہی داعش جو ہے وہ عراق میں داخل ہوئی, پھر موصل میں کیا ہوا, عراق کے اندر کیا ہوا, یہ سارا سلسلہ یہ کیا دھرا بنیادی طور پہ خود اسی سی آئی اے کا, امریکہ کا, اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی اس صہیونی لابی کا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی ایسی سازش بناتے ہیں, سازش تیار کرتے ہیں, اور اس کے پھر اس کے مقابلے کے لیے جو ہے نا خود ہی اپنی طرف سے کوئی چیز نکال کے اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن صاحب کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے اور دہشت گردی پوری دنیا میں خطرہ ہے فلاں, تو بھائی یہ دیکھو کہ اس کا خالق کون ہے, آپ نے خود ہی بنائی ہے اور اب آپ خود ہی اس طرح دعویٰ کر رہے ہیں.
جی بالکل صحیح ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب, ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس گفتگو میں حصہ لیا. اور ناظرین اب اس مرحلے میں سماعت فرمائی ریڈیو تہران کا تبصرہ. ایک سعودی وفد نے اس ملک کے انٹیلیجنس کے سربراہ خالد الحمیدان کی سربراہی میں شام کا دورہ کر کے اس ملک کے صدر بشار اسد کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ دونوں فریقین نے سمر پر اتفاق کیا ہے کہ تمام شعبوں میں دوبارہ تعلقات بحال کرنے کے لیے پہلے قدم کے طور پر سعودی عرب دمشق میں اپنا سفارت خانہ کھولے گا۔ اسی طرح سعودی وفد نے اعلان کیا کہ ریاض عرب لیگ میں شام کی واپسی اور عرب لیگ کے آئندہ اجلاس میں جو الجزائر میں ہوگا اس میں شام کی شرکت کا بھی خیر مقدم کرتا ہے۔ شام کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے ہمیں گزشتہ ایک عرصے کے دوران شام کے تعلق سے ریاض کی پالیسیوں کا سرسری جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ایک عرصے کے دوران سعودی عرب دہشت گرد گروہوں کا اصلی حامی اور شامی حکومت کا سخت مخالف رہا ہے اور اس نے شام کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ ریاض یہ سمجھ رہا تھا کہ عالم عرب میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور عرب اسپرنگ کے دوران چار عرب ڈکٹیٹروں کے سقوط سے علاقے میں مزاحمتی محور کی جغرافیائی سیاست مستحکم ہوئی ہے، اسی لیے مزاحمت کے حق میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے شام کے نظام کو اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے کہ جو مزاحمت کا محور ہے۔ سعودی عرب کی اس فکر کے ہمراہ امریکہ، متحدہ عرب امارات، ترکی، اسرائیل اور بعض یورپی ممالک بھی شام کی حکومت کے مخالف ہو گئے اور ان ملکوں نے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور شام مخالف دیگر ممالک علاقائی اور بین الاقوامی پالیسی کے میدان میں بھی شام کی حکومت کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ عرب لیگ میں شام کی رکنیت معطل کر دی گئی، شام کے بحران کے سیاسی رائے حل اور منصوبوں کی تکمیل کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے اور اسی طرح شام کے حامی ممالک من جملہ روس، اسلامی جمہوریہ ایران اور حزب اللہ لبنان کے خلاف عالمی اداروں کو اکسا کر پابندیاں عائد کروانا اور ان پر دباؤ ڈلوانا بھی شام مخالف حکومتوں کے اقدامات میں شامل رہا ہے۔ تاہم ایک دہائی کے بعد سعودی عرب نے شام کے تعلق سے اپنی پالیسی میں ایک واضح موڑ لیا ہے اور اب وہ نہ صرف شام کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی بات کر رہا ہے بلکہ شام کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے درپے ہے۔ سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے سربراہ کے حالیہ دورے سعودی عرب سے قبل گزشتہ مہینے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے امریکی چینل سی این این کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ بشار اسد کی حکومت شام کے بحران کے حل کے لیے مناسب قدم اٹھائے گی اور شام کی ترقی کا یہی واحد رائے حل ہے۔ ہمیں شام میں استحکام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے شام کی حکومت کی طرف سے ایک اعتدال پسند رائے حل کی ضرورت ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے شام کے سلسلے میں اپنا موقف کیوں تبدیل کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ شام کی حکومت کے خلاف تخریبی منصوبوں اور شام کا تختہ پلٹنے کے منصوبے کی ناکامی ہے۔ سعودی عرب اور شام مخالف دیگر ممالک کے سوچ رہے تھے کہ وہ دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر کے اور دمشق کے خلاف ہما جانبہ دباؤ ڈال کر شام کے سیاسی نظام کو تبدیل کر دیں گے، تاہم شام کے بحران کو 11 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس ملک کے 90% سے زیادہ علاقے پر بشار اسد کی حکمرانی ہے اور اس کی سیاسی پوزیشن بھی اندرون و بیرون ملک مستحکم ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش اختتام کو پہنچا۔